السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. احمده سبحانه جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ولد له. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، بہت زیادہ حمد. ہم صبح شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کرتی ہوں جس نے آسمانوں میں بڑے بڑے ستارے بنائے اور آسمانوں میں ایک چراغ یعنی سورج اور روشنی کرنے والا چاند بنایا. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں. اللہ بہت بڑی برتری کے ساتھ بلند و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 7465. حدثنا ابو الیمانی اخبرنا شعیب عن الزہری حا وحدثنا اسماعیل حدثنی اخی عبد الحمیدی عن سلیمان عن محمد ابن ابی عتیق عن ابن شہاب عن علی ابن حسین ان حسین ابن علی علیہم السلام اخبرہ ان علی ابن ابی طالب اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ وفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فقال لہم. علی بن حسین نے بیان کیا کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی، علیہ السلام یہاں لکھا، علیہ السلام نے انہیں خبر دی اور انہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے خبر دی. اب آپ دیکھیے کہ پوتا روایت کر رہا ہے باپ سے اور پھر باپ روایت کرتا ہے اپنے باپ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. تو اس طرح علم ایک جنریشن سے دوسری اور تیسری میں جا رہا ہے اور اسی کی ہم سب کو حرص ہونی چاہیے کہ جو اچھی باتیں ہمیں معلوم ہیں، جو بیسٹ پریکٹسز کسی خاندان کے اندر ہوں، وہ صرف انہی لوگوں میں نہ رہ جائیں جو انہیں پریکٹس کر رہے ہیں، بلکہ وہ آگے بھی ٹرانسفر ہوں. اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم جو کچھ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں سے، اللہ کی رضا کے کاموں میں سے، وہ آگے دوسروں کو بھی بتائیں. اور سب سے پہلا حق تو یہ ذمہ داری ان کی ہے جو ہمارے قریب ترین ہیں. کیا خبر دی حضرت علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ نے؟ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترقہ وفاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ، کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور اپنی بیٹی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے گئے. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرے گھر آئے، یہ نہیں کہا. کیا کہا؟ یعنی ان کے گھر بھی اور ان کی بیٹی کا گھر بھی تھا یہ، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کے بعد اور شادیاں بھی کی تھی. تو بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت فاطمہ حضرت علی کے نکاح میں تھی اور ان کا گھر تھا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کا بھی گھر ہوتا ہے، بلکہ گھر ہوتا ہی عورت کا ہے. تو یعنی ان دونوں کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا، فقال لہم الا تصلون، تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ تہجد نماز کی بات ہے، فرض کی نہیں. قال علی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ انما انفسنا بید اللہ، میں نے جواب دیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے نفس، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. فاذا شاء ان یبعثنا بعثنا، وہ جب ہمیں اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا. فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قلت ذلك، جب میں نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. ولم یرج الی شیئا، اور پلٹ کے مجھے جواب نہیں دیا. ثم سمعته، پھر میں نے آپ کو سنا، وہو مدبر، آپ واپس جا رہے تھے یعنی خود سے بات کر رہے تھے، یضرب فخذہ، آپ اپنی ران پہ ہاتھ مار کے بات کر رہے تھے، ویقول، اور فرما رہے تھے، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان ہمیشہ سے تمام چیزوں سے زیادہ جھگڑالو ہے، یعنی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان ہے. یہ سورۃ الکہف کی آیت ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال پھیر پھیر کر بیان کی ہے، اور انسان جھگڑا کرنے میں ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر ہے. اس حدیث کو مسند احمد میں تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے. ہم دوسری روایت دیکھتے ہیں. مسند احمد کی روایت میں ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لائے اور ہمیں نماز کے لیے جگا کر خود اپنے گھر واپس جا کر رات کی نماز پڑھنے لگے، یعنی تہجد پڑھنے لگے. اب اس میں وضاحت ہو گئی نا کہ اس سے مراد کون سی نماز تھی. کافی دیر گزرنے کے بعد جب ہماری کوئی آہٹ سنائی نہ دی، کیونکہ گھر ساتھ ساتھ تھے، تو دوبارہ آ کر ہمیں جگایا اور فرمایا تم دونوں کھڑے ہو کر نماز پڑھو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی صفت قرآن مجید میں آتی ہے نا، کان یامر اہلہ بالصلاۃ، اور ایک اور جگہ پر آتا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہ اپنے گھر والوں کا بھی حکم دو خود بھی جمے رہو. کہتے ہیں پھر میں اپنی آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور عرض کیا، اللہ کی قسم ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، بے شک ہمارے نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر جب وہ ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے. کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے اور اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے، ہم صرف وہی نماز پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے. بکان الانسان اکثر شئ جدلا. ٹھیک، تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے یہ بات ایک سے زیادہ مرتبہ فرمائی، ہم وہی پڑھ سکتے ہیں جو ہمارے لیے لکھا گیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ جگانے کے بعد پھر دوبارہ آتے ہیں، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کو صرف ایک دفعہ نہیں جگایا جاتا. اور دوسرا یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بچوں کو صرف شادی سے پہلے ہی نہیں جگایا جاتا، شادی کے بعد بھی وہ بچے ہی ہوتے ہیں، اور والدین جو ہیں جو ذرا بڑی عمر میں پھر ہو جاتے ہیں تو ان کی نیند ذرا کم ہوتی ہے، وہ جلدی اٹھ جاتے ہیں. عموماً گھروں میں بزرگ ہی تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، ینگسٹرز کم ہی پڑھتے ہیں الا ماشاء اللہ. تو اگر آپ ساس سسر کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ آپ کا دروازہ دو چار دفعہ ناک کر دیتے ہیں تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ نہ کہنے میں عافیت ہے، کہنے میں عافیت ہے چاہے بچے برا مانے. اب یہاں پر ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز خود بھی پڑھتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، تو اس لیے ہمیں صرف پانچ نمازوں میں نہیں بلکہ نوافل کی بھی ترغیب گھر والوں کو دینی چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل پڑھنے کی خود بھی حرص رکھتے تھے، سوائے کسی مجبوری کے یا بیماری کے آپ رات کا قیام ترک نہیں کرتے تھے، اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس پر ابھارتے تھے. اب حضرت علی کا جواب جو ہے وہ ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی بس آپ کے بات کے جواب میں آپ کو چپ کرانے کے لیے ایک بات کہہ دی، بلکہ حقیقت کے لحاظ سے تو صحیح تھا جواب، اور انہوں نے یہ مانا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے اخذ کیا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا، اللہ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے، والتی لم تمت فی منامہا، اور جو مرے نہیں لوگ ان کی روح ان کی نیند میں قبض کی جاتی ہے. یہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انسان کی ایک روح نیند کے وقت اس سے نکال لی جاتی ہے جس پر اس کی شعوری کیفیات مبنی ہوتی ہیں، یعنی موت واقع نہیں ہوتی اس سے، اور جس پر موت کا فیصلہ کر دیا جائے وہ پھر اس کی دوسری بھی نکال لی جاتی ہے. کئی لوگ سوتے ہوئے فوت ہو جاتے ہیں. اب امام بخاری یہ حدیث یہاں کیوں لائے ہیں؟ اس میں دلیل حضرت علی کا یہ قول ہے، اذا شاء یبعثنا بعثنا، کہ بندے کے افعال اللہ کی مشیت پر مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ سو کر جو جاگنے کا فعل ہے یہ بھی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو انسان اٹھتا ہے، اللہ چاہتا ہے تو. ٹھیک، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو عمل کا اختیار ہی نہیں دیا گیا، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے لیکن نیند کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ جان بوجھ کے نہیں، پوری کوشش کے باوجود آپ پوری نیت کے ساتھ صرف سائڈ پلٹتے، کیونکہ بہت دیر سے آپ ایک خاص طرف لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں ذرا دوسری سائڈ کو تھوڑا سا بیلنس کر لوں، میں اٹھتا ہوں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ دیر اینڈ دین ڈیپ سلیپ میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اختیارات کا اصل مالک تو اللہ ہے، یعنی بندے کو اختیار دیا ہے، بندے کو ارادہ دیا ہے، بندے کو نیت کا اختیار بھی دیا ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے، کیا وہ چاہتا ہے اپنے، اس کی چاہت کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ بندے کا اختیار اس وقت کام کرتا ہے جب اللہ کی مشیت ہوتی، ورنہ اگر بندے کو بے لگام اختیار دے دیا جائے تو دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے، تو حضرت علی کا جواب حقیقت کے اعتبار سے تو صحیح تھا، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر ان کو جواب نہیں دیا، وہاں بحث نہیں شروع کر دی. آپ کو افسوس اس بات پر تھا، وکان الانسان اکثر شئ جدلا کے الفاظ آپ نے اس لیے کہے کہ حضرت علی نے ایک پہلو تو لیا ہے، دوسرے کو کیوں بلا دیا ہے، کیوں نظر انداز کر دیا ہے کہ عمل کا اختیار بھی ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ اللہ کی مشیت کے پہلو کو لے لیتے ہیں اور ساری بات اللہ پہ ڈال دیتے ہیں، اور جو اختیار والی بات ہے اس کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. جبکہ حضرت علی سے ہی کسی نے پوچھا کہ انسان کا اختیار کتنا ہے، تو انہوں نے پوچھنے والے سے کہا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا، کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا نہیں یہ نہیں اٹھا سکتا، کہا اتنا ہی اختیار ہے، یعنی اختیار ہے مگر لمیٹڈ ہے، باقی اللہ کا حکم ہے جس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر اور انسان کا امتحان کس چیز میں ہے؟ اختیار میں. لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے. یعنی اصل امتحان اختیار کا ہے کہ احسن عمل اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم کیا چاہتے ہیں. اگر ہم کسی وجہ سے ارادے کے باوجود عمل نہیں کر سکے، کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ کی پوری نیت تھی، پورا ارادہ تھا، آپ نے 100% ہر چیز کا پلان کیا ہوتا ہے کہ ایسے ہی کرنا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، کسی وجہ سے اس کام میں رکاوٹ آ جاتی نہ چاہتے ہوئے بھی. اب ایسے وقت میں انسان کے اوپر ایک بہت شدید ایک اداسی بھی ہوتی ہے، ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، ایک دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں نے اس نیکی کے کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ایک میری چاہت تھی اور ایک اللہ کی چاہت تھی، تو ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا. تو اس لیے اب کیا کیا جائے؟ رضیت باللہ ربن، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، جو اس کا فیصلہ ہے، جو اس کا اختیار، وہ زیادہ بہتر ہے میرے حق میں، جو وہ کرنا چاہتا ہے میرے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، اسی میں خیر ہے، ایسے ہی کرتے ہیں نا. اور اس کے ساتھ ساتھ توفیق مانگنی بھی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان خوش ہو جائے، اوکے او میں نے تو تہجد پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، میری پوری نیت تھی، لیکن آنکھ نہیں کھلی، چلو شکر آنکھ نہیں کھلی، اچھا سا سو لیا. دل میں یہ نہ سوچے، دل میں افسوس ہو کہ موقع چلا گیا، اور استغفار کرے، یا اللہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے رکاوٹ آئی، اے اللہ مجھے آئندہ اس کی توفیق دینا، میں نیکی کا یہ کام کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے راستے کھول دے. کتنے ہی لوگ نیکی کے بڑے بڑے کاموں کی خواہش رکھتے ہیں. آپ نے کبھی کوئی خواہش کی، مثلاً کہ میں حج کروں، یہ خواہش ہے نا ہم سب کی. اچھا اس کے لیے کبھی پیسے بھی جمع کیے کہ صرف خواہش ہی رکھی؟ چلے حج نہیں تو عمرہ تو صحیح، خواہش رکھی تو آپ نے پیسے بھی جمع کیے. اگر خواہش ہے اور پیسے وغیرہ تو کوئی جمع نہیں کر رہے، تو پھر یہ جھوٹی خواہش ہے. اگر خواہش ہے تو پھر آپ کچھ کریں گے بھی. ابھی ریسنٹلی ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہے، شادی ہوگی ان کی، 3 بچے ہیں ان کے، تو بڑا بچہ جو 4 سال کا ہے، کہتی ہے ایک دن میرا بڑا بچہ جو ہے جو صرف 4 سال کا ہے، وہ رات کے وقت اٹھ بیٹھا، پتہ نہیں 2 بجے یا 3 بجے کا ٹائم، تو اٹھ کے بیٹھ گیا، رونے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے گھر آؤ. کہتے ہیں یہ کیا بات ہے، ہمارے تو نہ کوئی وسائل ہے نہ کچھ. پھر شاید دوبارہ اس کو ایسے ہی خواب آئی. اب اس کی والدہ جو تھی اور وہ سنجیدہ ہو گئی کہ یہ تو کوئی اللہ کی مرضی ہے کہ ہم عمرہ کریں. خیر انہوں نے سوچا کہ میرے پاس کیا ہے، کہ وہ جاب کرتی ہیں اور جاب میں اتنی سیونگ تو ہے نہیں، کوئی خاص پیسے نہیں تھے، تو ان کی شادی کا زیور ان کے پاس تھا کوئی 5-6 تولے. کہتے میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ نے سونے کی قیمت معلوم کرتے رہے، جس دن ذرا ریٹ زیادہ مجھے بتائیں تو اسی دن ہم سونا بیچ دیں گے. تو ان کے ہسبینڈ کہتی ہے میں جاب پر تھی، تو میرے ہسبینڈ کی مجھے میسج آیا کہ آج سونے کا ریٹ جو ہے وہ شاید 2 لاکھ اور کچھ ہو گیا ہے پر تولہ جو ہے، تو آج ہی بیچنا ہے. تو ہم نے کہا آج ہی بیچتے ہیں اس لیے کہ کل پھر نہ نیچے چلا جائے. کہتی میں نے سونا بیچ ڈالا. کہتی کہ ابھی کچھ پیسے کم تھے، تو اتفاق سے میرا بھائی پتہ نہیں کس ملک سے آ گیا، اس نے مجھے اتنے پیسے دے دیے کہ میرے ٹکٹس ہو گئے. کہتی آخری دن آ گیا اور میرے پاس زیادہ راہ کے لیے 1 پیسہ بھی نہیں تھا، لیکن میرے دل میں پورا یقین تھا کہ اگر یہ خواب آئی ہے اور یہ اللہ کا بلاوا ہے، تو پھر اللہ میرے لیے زیادہ راہ کا بھی بندوبست کرے گا. کہتی بہت زیادہ میں سٹریس میں تھی کہ میں کیا کروں. کہتی کہ جیسے میرا دل باہر آ جائے کہ اب بندوبست بھی سب کچھ، لیکن ہم وہاں جا کے کھائیں گے کہاں، کیا کریں گے، رہیں گے کیسے. تو پھر شاید ان کی ساس نے ان کو جاتے ہوئے گفٹ منی دی، اس لیے جو بھی عمرے وغیرہ پہ جا رہا ہوں نا، اس کو کچھ نہ کچھ گفٹ منی تھوڑی بہت دے دیا کرے. اس واقعے سے، یہ تو بڑی تفصیل سے واقعہ اس نے بیان کیا تھا، 10 منٹ کی اس کی آڈیو تھی مجھے ساری اپنی رو رو کے کیفیت بتانے کی کہ میں کس طرح اللہ کے گھر پہنچی ہوں. تو کہتی کہ عین کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے اتنے پیسے دیے کہ ہم جس سے وہاں پر کچھ کھا پی سکتے. کہتی پھر میں نے ایک اور خواہش یہ کر دی، یا اللہ میرے رمضان کے کچھ روزے اس ٹرپ میں ضرور آ جائیں، کیونکہ پھر پتہ نہیں زندگی میں ہے یا نہیں. تو کہتی کہ ٹریول ایجنٹ نے جو میں سیٹس تھی اس میں صرف 2 دن آ رہے تھے. میں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ 2 دن تو اور ہونے چاہیے. کہتے میں نے اپنے ہسبینڈ سے بڑی منت، اس نے کہا اچھا چلو میں تمہیں 2 دن کی گفٹ دیتا ہوں، 2 دن اور سے. تو اس طرح وہ عمرہ کر کے واپس آئیں، اور عمرے کے دوران بھی جو اللہ نے ان کو نصیب کیا، تو یقین مانے کہ اس کی جو ساری ایفرٹ تھی وہ دیکھ کے تو مجھے اپنا آپ اتنا حقیر لگا کہ ہم تو اتنی ایفرٹ کرتے ہی نہیں، بس تھوڑی سی خواہش کرتے ہیں اور تھوڑے بہت بندوبست کرتے ہیں، اور باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو ہمیں صرف خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، یا صرف یہ نہیں کہ اچھا میں نے خواب دیکھ لیا اب ہو جائے گا، خود ہی ہو جائے گا. زندگی میں توفیق اللہ دیتا ہے، وسائل بھی اللہ ہی دیتا ہے، لیکن آزمائش بھی ہوتی کہ یہ کتنے ہاتھ منہ ہلاتا ہے، یہ کیا محنت کرتا ہے، اس کا کیا رویہ ہے۔ تو ہم سب جس بھی نیکی کی خواہش کریں، یہ تو اتفاق سے اس کا ذکر آ گیا کہ عمرہ یا حج کی خواہش، اور بھی مثلاً آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن حفظ کرنے کی خواہش رکھتے ہوں گے، ہے چلو کچھ لوگوں کی آواز آ گئی ہے کہ ہے، باقی تو بولتے بھی نہیں ہے نا، ذکر ہی نہیں کرتے۔ تو اب صرف خواہش کرنا تو کافی نہیں نا، کوئی سبب بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ کیسے کروں، پھر کوئی استاد بھی ڈھونڈنا چاہیے کہ حفظ جو ہے نا استاد کے بغیر نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسیپشنلی جو خود سے بھی کر لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی سنانے کی تو ضرورت پڑتی ہے، تو پھر اس کی توفیق مانگنی چاہیے، اور اپنی خواہش کا وقتاً فوقتاً جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے کہ میں کس حد تک چاہتی ہوں اور کتنا یہ کام کرنا چاہتی ہوں۔ بعض اوقات ہمارے پیرنٹس ہمیں مجبور کرتے ہیں، یا استاد ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، یا کسی اسپیکر کی اس سے ہمیں موٹیویشن مل جاتی ہے، اور ایک دو دن ہم موٹیویٹڈ رہتے ہیں، تیسرے دن ہم پھر بھول بھلا کے ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن جو سچی خواہش ہوتی ہے نا انسان کے اندر، اس کے لیے انسان ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے اور تڑپتا ہے اور دعائیں بھی کرتا ہے۔ تو اصل چیز تو تڑپ دیکھی جاتی ہے۔ تو پھر جو وہ تقدیر ہوتی ہے نا، دو طرح کی ہوتی ہے، مبرم اور غیر مبرم ہوتی ہے۔ غیر مبرم وہ ہوتی ہے جس میں تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ اس طرح لکھی جاتی ہے کہ اگر یہ شخص دعا کرے گا تو اس کو یہ مل جائے گا، اسی لیے کہتے ہیں دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، حدیث میں ہے، لیکن وہ پہلے یہ لکھا ہوتا ہے، دعا نہیں کی تو اس کے ساتھ یہی ہوگا، دعا کی تو یہ ہو جائے گا، صلہ رحمی کی تو اس کی عمر اتنی بڑھا دی جائے گی۔ کیونکہ جو حدیث میں آیا نا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، اسے چاہیے رشتے داروں سے اچھا سلوک کرے، تو وہ تقدیر اسی طرح ہوتی کہ اگر اس نے صلہ رحمی کی تو اس کو یہ زیادہ دے دیا جائے۔ اب بہت سے لوگوں کے ذہن میں اشکال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب تقدیر لکھی ہوئی ہے تو پھر ہماری دعا کا کیا فائدہ، اور وہ بدلتی کیسے ہے، کیا وہ لکھا ہوا بدل جاتا ہے؟ جی ہاں، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جس چیز کو چاہتا مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا باقی رکھتا ہے۔ لکھی ہوئی دونوں چیزیں، اللہ چاہے تو ایک کو مٹا دے اور دوسرے کو باقی رکھے، یا اللہ چاہے تو دوسری کو مٹا دے اور پہلے کو باقی رکھے، ٹھیک ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک کا عمل دیکھا جا رہا ہے۔ قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولہ، عمل کر کے دکھاؤ، اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھیں گے۔ تو ہم سب کو نیکی کے کاموں کی نیت بھی کرنی چاہیے، پکا ارادہ بھی کرنا چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، وسائل بھی ڈھونڈنے چاہیے، اسباب اختیار کرنے چاہیے، پھر بھی نہ ہو تو سمجھے اللہ نہیں چاہتا، اللہ کی مشیت یہی، اللہ کا ارادہ میرے بارے میں کچھ اور ہے۔ اب آپ کی نیت کا سارا اجر آپ کو مل گیا، جو آپ نے خواہش کی، نیت کی، ارادہ کی، سب مل گیا، اور کام نہیں بھی ہوا تب بھی آپ کا ثواب لکھا گیا، اور اگر کام ہو گیا تو پھر جیسا کوالٹی تھی کام کی، اس کے مطابق پھر درجات بنتے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی کوالٹی ہو تو اور طرح کے ہیں، درمیانے کی ہو تو اور طرح کے۔ فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ ذلک هو الفضل الکبیر۔ تو عمل نہ ہو سکے تو مشیت کو ڈھال بنانے کی بجائے اللہ سے توفیق مانگے، اسباب اختیار کریں۔ اچھا، کچھ لوگ تہجد کی خواہش رکھتے ہیں لیکن کوئی ایفرٹ نہیں کرتے، نہ الارم لگاتے ہیں، بس ہوتے۔ اچھا، یہ اپنا تجربہ ایک سے زائد لوگوں نے بتایا کہ جب بھی ہم نے سوتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے بجے اٹھا دیں تو ہم اٹھ گئے، اٹھے کہ نہیں؟ یس، یہ تجربے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم نے بیچ کے منٹ سے، ایک تو تھا نا 2:25 پہ اٹھ جاؤں، اور ایک ہے 2:28 پہ اٹھوں تو وہ بھی پورا ہوا، یہ کسی نے مجھے لکھا۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ایک ہوتی ہے اللہ کی رضا اور ایک ہوتی ہے مشیت، ان دونوں میں بھی فرق ہو۔ رضا اس بات میں ہے اللہ کی کہ سب لوگ اللہ کی فرما برداری کریں، کوئی شخص بھی کفر، شرک، ظلم، بدعت وغیرہ کا رستہ اختیار نہ کرے۔ لیکن اللہ کی مشیت کیا ہے؟ کہ اس دنیا میں لوگوں کا امتحان لیا جائے، انہیں آزادی دے کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت تمیز بھی دی ہے، اچھے برے کے فرق بھی بتایا ہے، علم بھی دیا ہے، کتابیں نازل کی، پیغمبر بھیجے، قوت ارادہ عطا کی۔ تو جو شخص اپنے اختیار اور ارادے سے اللہ کا فرما بردار بنتا ہے اس کو اچھا بدلہ دیا جائے گا، اور جو اپنی مرضی سے غلط رستہ اختیار کرتا ہے اس کو اس کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی سچا پکا اچھا مومن بھی مشیت الہی کو بہانہ بنا لیتا ہے۔ حضرت علی کا ایمان کہاں، ان کا مقام کہاں، ان کے کمالات کہاں، لیکن بہرحال وہ انسان تو تھے۔ تو یہ صرف ضدی اور ہٹ دھرم لوگ نہیں کرتے، مومن بھی کبھی اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے، جبکہ مشرکین جو ہے وہ ایک بہانے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، ان قریب کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ وہ اپنے غلط اعمال کا بہانہ بنائیں گے اللہ کو بلیم کر کے۔ تو یہ تو اللہ نے کبھی نہیں کہا، اللہ نے تو واضح بتا دیا کہ یہ نہیں کرنا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ تو اللہ نے اپنی مرضی پہلے بتا دی ہوئی۔ تو بہرحال ہم سب پر لازم ہے کہ شریعت کے احکامات کی پیروی کریں اور اس کو مشیت پر نہ ڈالیں، اس کے لیے پوری ایفرٹ ڈالیں۔ تو امام بخاری نے دراصل اس حدیث سے فرقہ جبریہ، قدریہ اور معتزلہ کی تردید کی ہے، جو مشیت اور ارادے میں فرق کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں مزید حدیث کو دیکھتے ہیں۔ فانصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قلت ذلک ولم یرجع الی شیئا، یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو آپ نے رات کی نماز کی ترغیب دلائی، لیکن حضرت علی کا عذر سن کر چپ ہو گئے۔ اگر نماز فرض ہوتی تو پھر بھی آپ یہ عذر سن کر چپ ہو جاتے؟ نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا کہ جن چیزوں میں آپشن ہے اس میں پھر بھی نرم ہے معاملات، لیکن جو فرض کے درجے میں وہاں آپ مشیت کو بہانہ نہیں بنا سکتے۔ ہمارے ہاں لوگ کس نماز کے لیے کہتے ہیں جب اللہ چاہے گا پڑھیں گے؟ فرض نمازوں کے لیے، جو انتہائی غلط بات ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ پر نماز فرض کی ہو اور وہ چاہتا نہ ہو کہ آپ پڑھیں، اور وہ آپ کو پڑھنے ہی نہ دے، الا یہ کہ آپ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم، جب انسان نہیں کرنا چاہتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا دل پھیر دیتا ہے۔ فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، نوافل میں یا کچھ ایسے نیکیوں میں، جیسے عمرہ نفلی عبادت ہے، قرآن کا حفظ کرنا نفل درجے میں فرض نہیں ہے سب پر، اسی طرح جیسے دین کا کام کرنا بھی فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کچھ لوگ کر رہے ہیں اور باقی لوگ نہیں کر پاتے کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے اعتکاف ہے، تو اس درجے کی پوچھ نہیں ہے جیسے فرض نماز کو چھوڑنے کی ہے۔ پھر اسی طرح یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اس حدیث سے، کیونکہ آخر میں آپ نے فرمایا تھا وکان الانسان اکثر شیء جدلا، آپ نے کس چیز کو جدل قرار دیا یہاں؟ تقدیر کو بہانہ بنانے کو، ٹھیک ہے۔ تو اکثر لوگ جب کوئی اچھا کام نہیں کرتے یا غلط کام کر لیتے ہیں تو وہ پھر تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں، ہماری تو قسمت میں ہی لکھا ہوا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تقدیر اپنی جگہ ہے، لیکن اس میں انسان کے ساتھ اللہ نے کوئی ایسا ظلم نہیں کیا کہ اس سے اپنے فرائض ادا کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی ہو، طاقت ہی چھین لی ہو۔ تو صرف تقدیر پہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے، عبادت کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور جب کوئی اچھے کام کا حکم دے، آپ کو مشورہ دے، آپ کو موٹیویٹ کرے، آپ کو کہے یہ کرو، جیسے آپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں، حضرت علی بھی بچے تھے نا، آپ نے پالا تھا ان کو، تو جب آپ اپنے بچوں کو کوئی اچھی بات کرنے کا حکم دیں تو ان کے لیے یہ درست نہیں کہ وہ کہیں کہ نہیں یہ ہم جب ہی کریں گے جب اللہ چاہے گا، بلکہ جواب کیا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں اور ارادہ بھی کریں۔ یعنی تقدیر کب عذر تلاش کر کے انسان صرف موج مستی کرے اور اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند نہ کرے تو یہ درست نہیں، کیونکہ جتنے بھی کرنے کے کام ہوتے ہیں نا وہ نفس پہ بھاری ہی ہوتے ہیں، کیونکہ نفس کو قید پسند نہیں، اس کو آزادی پسند ہے کہ ہم بس اپنی منمانی، اپنی خواہش پوری کرنے کا موقع ملے، وہ کریں جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ تو مثلا یہاں پر آپ بیٹھے ہیں اپنے نفس کو قید کر کے، ورنہ تو کیا دل چاہتا ہے، یا سو جائیں یا کہیں سیر کریں یا لوگوں سے باتیں کریں، تو یہ اپنے نفس کو باندھنا ہوتا ہے، صبر اسی کا نام ہے، صبر کا مطلب باندھنا بھی ہوتا ہے، یہی ہمارا صبر بھی ہے۔ اور کیوں بیٹھتے ہیں ایسی جگہوں پہ یا کیوں پڑھتے ہیں نماز جس میں بولنا، کھانا پینا، سونا سب منع ہو جاتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو انسان نیکی اسی وقت کر سکتا ہے جب اپنی خواہش کو قربان کرتا ہے، اپنے نفس کو قید کرتا ہے اور نکل پڑتا ہے کام، یعنی نفس پہ زور ڈال کے کام کروا لیتا آپ پر۔ تو تقدیر کو بہانہ بنانے کو کج بحثی اور جھگڑا قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حکمت کی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب بچوں کی طرف سے یا شاگردوں کی طرف سے، اپنے سے چھوٹوں کی طرف سے کسی بات کے ماننے کے انکار میں ایسی باتیں آنے لگیں کہ جو بحث مباحثہ کا شکل اختیار کر لیں، تو اسے بچنا چاہیے، تغافل سے پھر کام لینا چاہیے، اس بات کو وہاں چھوڑ دینا چاہیے۔ مثلا کسی نے آپ سے کوئی بات کہی جو کہ درست نہیں تھی یا پوری درست نہیں تھی، آپ جواب میں کلیریفائی کرتے کہ یہ ایسے نہیں ایسے، اب بات یہاں ختم نہیں ہوتی، ہو بھی سکتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ پہلے فریق نے اپنی بات کو دوبارہ ثابت کرنے کے لیے مزید بحث شروع کر دی، فریق ثانی نے پھر وضاحت پیش کی، فریق اول نے پھر بات کر دی، کہیں ختم ہوگا یہ سلسلہ؟ نہیں ہوگا، کیونکہ بعض اوقات لوگ اس وقت جذبات کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں دونوں فریقوں کو ایک دوسرے کو وقت دینا چاہیے کہ اچھا آپ اس پہ مزید غور کر لیں، میری رائے یہ ہے، چلیں اس پہ مزید دیکھ لیتے ہیں۔ بحث کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ بحث شروع کر دیتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اگر آپ ان کو کہتے ہیں نہیں تم غلط ہو، تمہاری بات ٹھیک نہیں، تم کبھی نہیں کرتے، اور ساتھ دو چٹانیں بھی ساتھ ملا لیتے، پہلے بھی تم نے ایسے کیا تھا، تمہارا روز کا یہی مشغلہ ہے، تم نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے۔ اکثر ماں باپ اسی طرح اصلاح کر رہے ہوتے ہیں نا، کیا اس سے اصلاح ہو جاتی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ تہجد کا وقت تھا، تہجد کے وقت آرگیومنٹس کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نظر آتی ہے کہ یہ تہجد کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرما رہے ہیں، دعائیں کرنے کا وقت ہے، اور اس میں ہم بحث شروع کر دیں۔ اچھا رمضان میں کیا ہوتا ہے، اعتکاف میں کیا ہوتا ہے؟ اگر امام صاحب ذرا لمبی نماز پڑھا دیں تب مسئلہ ہو جاتا ہے، چھوٹی پڑھا دیں تب مسئلہ ہو جاتا ہے۔ ہم اس وقت یا تو امام صاحب کو کچھ کہنے لگتے ہیں یا پھر آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنے لگتے ہیں۔ کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں ان میں ساری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے اور بات کم سے کم کرنی چاہیے، اس میں خاص طور پر تہجد کا وقت، فجر کا وقت اور نماز کے بعد کے اذکار کا وقت، اس چیز کا بہت خیال رکھیں۔ کچھ لوگ سلام پھیرتے ہی نہ آیت الکرسی، نہ دعا، نہ ذکر، نہ کچھ، کیا کرتے ہیں؟ انہیں کوئی گھر کا کام یاد آتا ہے، فلاں ادھر آؤ، ہانڈیا دیکھ لو ذرا، وہ فلاں دروازے پہ دیکھ، لگتا ساری نماز میں کوئی پلاننگ کرتے رہے اور نماز سے چھوٹتے ہی اللہ کا ذکر کیا بغیر اب اسے ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر تو صبر کریں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ جب انسان نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرتا ہے تو اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحم فرما۔ تو فرشتے کی دعا نہیں لینی، ضروری ہے اس وقت باتیں کرنا، ذرا سا ٹھہر جائیں۔ تو آپ کے گھر میں والدہ یا نانی یا دادی کوئی بھی تہجد پڑھ رہی ہے تو اس وقت انہیں جا کے کوئی رونا دھونا مت کرے کہ یہ فارغ وقت مجھے اکیلے ملا، میں اب جو مرضی کروں۔ اور اگر آپ اجتماعی عبادات میں، مساجد میں، کہیں بھی اکٹھے ہیں تو اس وقت کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ جس سے نمازیوں کے نماز میں، معتکفین کے اعتکاف میں یا تلاوت میں کسی قسم کو خلل آئے۔ بحث مباحثے کے لیے، آرگیومنٹس کے لیے مناسب وقت تلاش کریں کہ جب دونوں فریق ایمانداری کے ساتھ اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھانے کے قابل ہوں۔ ایسے میاں بیوی کے بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، تو اس میں بھی ایک دوسرے کو ٹائم دیں، پیچھے نہ پڑ جائیں۔ آپ نے لوگوں کی اصلاح ضرور کرنی ہے، یہ آپ پر فرض ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن آپ نے لوگوں کو ذلیل نہیں کرنا، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑنا، لوگوں کی عزت آبرو خراب نہیں کرنی کہ آپ اس طریقے سے جھٹ چپٹ کے کسی کے اوپر بات کریں کہ وہ ہکا بکا رہ جائے کہ وہ نے کیا کیا ہے۔ کچھ لوگ جیسے نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں کوئی غلطی کرتے ہیں، اب اس بندے سے تو برداشت نہیں، جو سلام پھیرا آپ نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، آپ نے یہ کام یوں کر دیا۔ اچھا اسی طرح اب جیسے یہاں آتے ہیں الہدا میں تو صف بنانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اب جو خواتین باہر سے آتی ہیں انہوں نے تو کہیں سے لیکچر نہیں لیا ہوتا نماز ٹھیک کرنے کا، یہ صف بنانے کا لیا ہوتا نہیں، وہ تو ایسے ہی آ جاتے۔ اب کوئی آپ کے ساتھ خاتون کھڑی ہوگی اور وہ پاؤں نہیں ملا رہی، پھر آپ کیا کریں گی؟ پھر آپ ملانے کی کوشش کریں گی اور پھر آپ کو غصہ بھی آ رہا ہے کہ یہ نہیں ملا رہی تو میں ملا رہی ہوں، اس غصے میں ہو سکتا ہے آپ اس کے پاؤں پہ پاؤں چڑھا دیں۔ کہ یہ بات مجھے رمضان میں کسی نے خاص میسج کی کہ میں الہدا گئی، مجھے بہت مزہ آیا، اس لیے کہ بہت صاف ستھرا ماحول تھا، بہت اچھا ارینجمنٹ تھا، بہت اچھی تلاوت تھی، ساری تعریفیں، ساری تعریفیں۔ کہتے بس ایک چیز سے مجھے بڑی پریشانی ہوئی کہ آپ کی یہ جو بچیاں ہیں نا، انہوں نے جو نیا نیا سیکھ لیا ہے نا پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا، تو وہ پاؤں پہ پاؤں رکھ دیتی تھی، تو میں ڈرتی رہتی تھی کہ ابھی میرے پاؤں پہ پاؤں آیا۔ تکلیف ہوتی ہے نا، کئی لوگ بھاری بھی ہوتے ہیں اور کئی لوگ نازک نہیں، عمر کے بڑے بھی ہوتے ہیں، تو پاؤں پہ پاؤں آ جائے تو کوئی معمولی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس لیے کھل کے یہ بات کر رہی ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا میں انشاءاللہ پاکستان جاؤں گی تو میں انشاءاللہ اس بات کو ضرور ذکر کروں گی، اور آج اتفاق سے ہی آ گئی ہے یہ بات، مجھے بھول گئی تھی۔ تو ہمیں کوئی سنت پتہ چلی ہے، ہم کریں، لیکن بعض اوقات اس میں اتنا مبالغہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا جیسے سجدہ کرنے کا مخصوص طریقہ، بعض لوگ پھر اتنا مبالغہ اس میں کرتے ہیں کہ دوسرا دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی ایکسرسائز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی حکمت کے ساتھ جو بھی چیز کرنی، حکمت کے ساتھ۔ تو بہرحال یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ چاہے ہسبینڈ وائف کے درمیان آرگیومنٹ ہو، اختلاف ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے ہمارا، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بری بات نہیں، چاہے استاد شاگرد کے بیچ میں ہو، چاہے والدین اور اولاد کے بیچ میں، چاہے بہن بھائیوں کے بیچ میں، چاہے دوستوں کے بیچ میں، جن سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن اس اختلاف کو محبت کی جڑیں کاٹنے کا ذریعہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو اپنے دل کا ضرور جائزہ لیں کہ اس کے پیچھے محرک کیا ہے، کیا صرف اپنا نقطہ نظر ٹھونسنا، یا صرف اپنے آپ کو صحیح سمجھنا، یا اپنے آپ کو زیادہ عقل مند سمجھنا۔ تو اگر آپ خیر خواہی سے کریں گے نا تو آپ یقین کریں کسی کو بات سمجھنے میں مشکل نہیں ہوتی، اور اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھ پا رہا تو چھوڑ دیں، چاہے آپ کی جوان اولاد ہی کیوں نہ ہو، پیچھے نہ پڑیں، بھاگ جائیں گے وہ، پھر آپ ان کی شکل دیکھنے کو ترسیں گے۔ کتنے ہی ماں باپ ایسے ہیں جن کی اولاد ان سے ملنا نہیں چاہتی، ہے نا، شادی ہوئی، اپنا گھر بنا، خدا حافظ ماں باپ کو، اکیلے رہ رہے ہیں ماں باپ، گھر نہیں آنے دیتے، بہانے بناتے ہیں، اچھا اماں ابھی آپ تھوڑا سا پروگرام چینج کر لیں، ابھی فلاں جگہ ہمارے ٹریول ہے، فلاں کرنا ہے فلاں کرنا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کو بڑی سہولتیں ملی، نہیں بھی ٹریول پلان تو ماں کی پلان سن کے اپنا بنا لیا، کیوں کبھی سوچا ہم نے؟ کیوں وہ بھاگتے ہیں ہم سے؟ اسی طرح بعض اوقات ہمارے شاگرد ہم سے بھاگتے ہیں، فیس نہیں کرنا چاہتے، آگے نہیں آنا چاہتے، توجہ نہیں دیتے. تو ہمیں صرف دوسرے کے اینڈ پہ غلطیاں نہیں تلاش کرنی، اپنے محرک کو بھی دیکھنا، اپنی نیت کو بھی دیکھنا ہے. اگر آپ کے اندر اخلاص ہوگا، آپ کے اندر خلوص اور خیر خائی ہوگی، اور دوسرے کی رعایت کا جذبہ ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کی بات ضرور سنی جائے گی. اور اگر پھر بھی نہیں سنی جائے تو سوچیں اللہ کی مشیت، ہم نے تو اتنی تربیت کی کوشش کی، نہیں بچے بات سنتے، پھر اللہ ہدایت دینے والا، پھر اللہ سے توفیق مانگے. تو انشاءاللہ اس طرح اس کانسیپٹ کو سمجھنے سے بہت سے مس کنسپشن جو ہمارے اندر پائے جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان کی زندگی کے اندر ایک سکون آ جاتا ہے، اعتدال آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے کہ میرے پارٹ پہ جو ذمہ داری تھی میں نے ادا کر دی. اب اگر بچے نہیں مان رہے تو پھر اللہ ہی ہے ہدایت دے ان کو. اسی لیے وہ ایک کارڈ بھی چھپا ہوا نا جس میں دعا لکھی کہ اللہ میں نے اپنے بچے کی تربیت کی کوشش کی، میں نہیں کر سکا، آپ ہی اس کو ادب سکھا دیں، میں اپنا معاملہ آپ کے سپرد کرتا ہوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں، کیونکہ ہر چیز انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتی. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اور مجادلہ کیا ہوتا ہے؟ وکان الانسان اکثر شئ جدلا. مجادلہ کے باہمی معنی ہوتے ہیں خام خواہ بات کو طول دینا، خام خواہ بات کو طول دینا، اسے ختم ہی نہ کرنا، کسی نتیجے پہ ہی نہ پہنچنا، کوئی فیصلہ ہی نہ کرنا، کہیں رکنا ہی نہیں، بس بڑھاتے چلے جانا، بحث پہ بحث کرتے چلے جانا. تو خام خواہ طول نہ دیں، اپنی صفائیاں پیش نہ کریں کہ میری یہ نیت نہیں، میرا یہ ارادہ نہیں، میں یہ نہیں چاہتا، میں وہ نہیں. نہیں، نیت اللہ کو پتا ہوتی ہے اور ہمیں خود پتا ہونی چاہیے کہ ہم کس نیت سے بات کر رہے ہیں. دوسروں پہ اپنی نیت کی صفائی پیش کرنے کی بہت ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ ایک ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ بات کو خالی و ذہن ہو کے سمجھا جائے کہ دوسرا کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے، کیوں کہہ رہا ہے. اگر ذہن اس سے مطمئن ہو جائے تو اسے تسلیم کر لیں، اپنی رائے بدل دیں، کیا فرق پڑتا ہے. تو یہ ذہنیت جو ہوتی ہے یہ عمدہ نتائج لاتی. جب آپ ان بائسڈ ہو کے کسی کی بات سنتے ہیں تو اچھا نتیجہ نکلتا ہے. ایک دوسری ذہنیت ہوتی کہ پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا، میں نہ مانوں، اس کی بات میں نے نہیں ماننی، اس کی یہ بات تو کبھی بھی نہیں ماننی، کیونکہ اس کے پیچھے کئی بدگمانی ہوتی، یہ اس لیے کر رہا ہے، یہ فلاں کو فیور دینے کے لیے کر رہا ہے، یہ فلاں وجہ سے کر رہا ہے. تو اب جب انسان صرف اس بات کا قائل ہو کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور دوسرے کی بات میں نے تو ماننی نہیں، اور اس وجہ سے دوسرے سے بحث شروع کر دی جائے، تو یہ خواہ مخواہ کا جھگڑا ہو جاتا ہے. اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے جھگڑوں میں پڑ جاتے ہیں، یہ جو خاندانی جھگڑے اور طلاق تک جو باتیں جا پہنچتے ہیں اس کے پیچھے یہی ہوتا ہے. اور یہ ایک تخریبی ذہن ہوتا ہے، فسادی ذہن ہوتا ہے، جس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہوتی. تو جدال جو ہے یہ منع کیا گیا ہے. اگر مقصد کسی کو بات سمجھانا ہو تو پھر بات کی جائے، لیکن اگر سمجھے کہ بات ابھی سمجھ نہیں آ رہی فریق ثانی کو، تو تغافل کیا جائے، بات چھوڑ دی جائے، کوئی اور وقت تلاش کیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے پیاروں کو، اپنے قریبیوں کو نوافل کی ترغیب دینی چاہیے، اور پھر ان کی خبرگیری بھی کرنی چاہیے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں. اس میں تمام استادوں سے جو یہاں تشریف فرما ہے، گروپ انچارج سے، یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنے اسٹوڈینٹس کو جو بھی کوئی ایسی بات بتاتے ہیں جو نفل کے دائرے میں آتی، فرض پہ تو کمپرومائز نہیں، جیسے ہاسٹل وارڈن کو بھی کہوں گی ساتھ ہی، فرض پہ تو کمپرومائز نہیں، لیکن نفلی باتوں کی ترغیب دے کے پھر چیک بھی رکھیں کہ کچھ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں، اور اگر نہیں ہو رہا تو کیوں نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے کہ میرے بتانے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، یا میں بات سمجھا نہیں پائی، اب میں کوئی اور ایکٹیویٹی کراؤں، کوئی اور اسٹریٹجی اختیار کروں کہ یہ نیکی کے اس کام کی ان کو عادت پڑ جائے. کیونکہ بہت سی بچیاں ایسی ہیں جن کو ماشاءاللہ یہاں تہجد کی عادت پڑی تو پھر زندگی بھر ساتھ رہی، بعد میں ملتے. مجھے یاد ہے جو ہمارا فرسٹ بیچ تھا نا، تو اس میں ہم نے یہ لازم کیا ہوتا کہ جب آپ انٹر ہوں الہدا میں تو آ کر دو رکعت نماز پڑھیں، اور نیت آپ کر لیں اگر جلدی پہنچے تو اشراق کی، ورنہ چاشت کی نیت بھی کر لیں. اور اگر آپ کسی جگہ پر جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ ایک ویسے ہی بابرکت عمل ہے. الحمدللہ سال بھر ان کے اس عمل کے بعد، جب ایک سال بعد ہم ان کا ٹرپ ٹرکی میں لے کر گئے، اس وقت 96 کی بات ہے، تو میں نے دیکھا کہ وہ سارا گروپ جو ہے ماشاء اللہ سفر میں بھی تہجد پڑھ رہے ہیں، اور سفر میں ایئرپورٹس پر بھی اشراق پڑھے جا رہے ہیں. ورنہ ہم کہتے ہیں نا اب تو فرض نمازیں آدھی ہو گئی ہیں تو اب نفل کیا پڑھنا ہم نے، یہاں تو اب کیا وقت ہے. اگر جہاز کے بیچ میں ہے تو وہاں بھی نفل پڑے جا رہے. تو مجھے تو حیرانی ہوتی تھی کہ سبحان اللہ ان کی عادت اتنی پختہ ہو گئی, اتنی اچھی ہو گئی ہے صرف ایک سال کی پریکٹس سے. تو موٹیویٹ کرنے کے بعد پھر تھوڑا نظر بھی رکھے, اور اگر کرنے لگے تو اپریشیٹ بھی کریں. استاد جو ہوتا ہے نا وہ مددگار ہوتا ہے, شیپ کرنے والا ہوتا ہے. ماں باپ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, وہ بچوں کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں. استاد بھی اسکول میں جیسے بچوں کو فسیلیٹیٹ کریں, ان کو راہ دکھائیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں, نہ کہ اگر آپ کا حکم مانا نہیں گیا تو آپ غضبناک ہو کر ان کی پٹائی شروع کر دیں. کل بھی تمہیں کہا تھا اور آج بھی کہہ رہے ہیں اور تم سے یہ نہیں ہوتا. ہم بہت جلد شیطان کے چنگل میں آ جاتے ہیں. غصہ جو ہوتا ہے وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف. اور شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ ہمارے معاملات خراب ہو جائیں, جو یہ کر رہے ہیں یہ کر نہ سکے. جہاں نیکی کا کام ہوگا وہاں شیطان کسی نہ کسی کی طرف سے ہو کر آئے گا تاکہ بیچ میں خلل آ جائے, کام رک جائے. ایک اور حدیث میں بات یہ کہ جس کو ترغیب دی جا رہی ہے اس کو چاہیے کہ اس کو خوشی سے قبول کرے. یہ نہیں کہ دوسرے کی بات کو بس ریجیکٹ ہی کر دے اور کسی ضد تعصب کا شکار ہوئے. اس نے کہا کبھی نہیں کروں گی, فلاں کہتا تو کر لیتی. یہ بھی ہوتا ہے نا, یہ بھی غلط ہے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے, کیا دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے. اسی طرح ہمیں دوسروں کی بات کو صبر و تحمل سے سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. یعنی کسی نے کوئی بات کی ٹوٹلی ہمارے نقطہ نظر کے اگینسٹ ہے. اب اس میں بعض لوگ تو آرام سے سن لیتے ہیں اور بعض لوگ سن کے غصے میں آ جاتے ہیں, بعض لوگوں کی ٹون بدل جاتی, بعض لوگ طنز پہ اتر آتے ہیں, جھگڑے پہ اتر آتے ہیں. جھگڑا دین کو مونڈ دینے والا ہے. اس گھر کے بچے کبھی دیندار نہیں بنیں گے جہاں ماں باپ جھگڑتے رہیں اور بچوں کے ساتھ جھگڑے کرتے رہیں. بات بات پہ جھگڑا, بات بات پہ جھگڑا. اس ادارے میں کبھی خیر نہیں ہو سکتی جس کے چلانے والے آپس میں جھگڑتے رہیں. اس ملک میں کبھی خیر نہیں آئے گی جہاں اس کے لیڈرز, آپ دیکھ رہے ہیں نا جو کچھ ہو رہا ہے. عوام کیوں پس رہے ہیں؟ پالیٹکس نہ میرا فیلڈ ہے نہ مجھے اس سے زیادہ دلچسپی ہے, لیکن جو ادھر ادھر سے دیکھنے سننے کو ملتا ہے اس پہ تشویش ضرور ہوتی ہے اور اس کی وجہ تلاش کرتی رہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے. میری رائے کو ایکسپرٹ کی رائے نہیں, ایک عام انسان کی رائے سمجھے. ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے؟ بڑوں کے آپس کے جھگڑے, مختلف اداروں کے آپس میں کلیشز, اور معمولی کلیشز نہیں, شدید قسم کے کلیشز. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ نقصان ملک کا ہو رہا ہے, نقصان عوام کا ہو رہا ہے, نقصان آنے والی یوتھ کا ہو رہا ہے. اور اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو ہمیں اللہ کے یہاں جواب دہی کرنی ہوگی. یہ کوئی معمولی جرم نہیں, جن چیزوں سے ہمارے دین نے روکا ہے اور جو ہمیں ادب اخلاق سکھائے کہ بڑوں سے احترام سے بات کرو چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو, اور چھوٹوں سے شفقت کرو چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو. جب چھوٹے بہت اچھے ہوں گے تو ہم تو خود ہی شفقت کریں گے نا, پھر تو بہت پیارے لگتے ہیں, پھر تو گلے لگاتے ہیں ان کو. تو شفقت کس وقت چاہیے ہوتی ہے؟ جب وہ ہماری بات نہیں مانتے, اس وقت بھی شفقت کریں. تو تنقید سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے, چاہے کتنی ہی مرچیں لگ جائیں, کتنا ہی اندر سے کھولنے لگ جائیں, کنٹرول کریں. اسی کا نام صبر ہے, اور صبر کا اجر بے پناہ ہے, صرف آخرت میں نہیں دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ جلد بازی نہ کریں, ججمنٹل نہ ہو. آدھی بات سنی, آدھی سنی نہیں, آدھی سنی تو کوئی اور معنی پہنا دیے, اور اگر بات نہیں مانی گی تو پہلے سے بھی دگنی شدت کے ساتھ جواب دیا. پہلے اگر صرف زبان سے بات کر رہے تھے تو اب چلا کے بات شروع کر دی, چیخنا شروع کر دیا. اگر چیخنے چلانے سے بھی بات نہیں بنی تو اب ہاتھ کا استعمال شروع کر دیا, ہاتھ کے استعمال سے بھی بات نہیں بنی تو ڈنڈا اٹھا لیا, ڈنڈے سے بھی بات نہیں بنی تو تلوار اٹھا لی اور دوسرے کی جان لے لی. ہوتا ہے نا اختلافات میں لوگ جان لے رہے ہیں نا. ابھی کل ہی تو واقعہ سنا تھا کہ اس مسجد کے اندر بچے نے رفع یدین کی اور اس کو جان سے مار دیا. تو یہ یہاں تک نہ پہنچتے اگر ہم اول درجے میں ہی صبر و برداشت سے کام لے لیتے. اب دیکھیے کہ جب صبر و تحمل کے ساتھ بات سنی جاتی ہے نا ایک دوسرے کی, تو مقصد جلد سمجھ آتا ہے, پھر اختلاف کم ہونے لگتا ہے, پھر کسی ایک پوائنٹ پر دونوں کسی نہ کسی درجے میں راضی ہو جاتے ہیں. لیکن شدت کی وجہ سے, شدت پسندی, یہ بھی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے نا. ہمارے لوگوں کے اندر شدت پسندی, کسی کو چاہیں گے تو شدت سے, نفرت کریں گے تو شدت سے, اور کبھی جس کو چاہتے ہیں شدت سے اسی سے نفرت کریں گے شدت سے, کیونکہ مزاج بھی شدت ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ آتا نا احبب حبیبک ہون اما عسا ان یکون بغیظک یوم اما, اور دوسرا ہے احبن بغیظک ہون اما عسا ان یکون حبیبک یوم اما, شاید اسی طرح کے الفاظ ہیں. اپنے پیارے کو ہون آشتگی یعنی آرام سے, یعنی اعتدال کے ساتھ چاہو, ہو سکتا کسی دن وہ تمہارا دشمن بن جائے. اور دشمن کو بھی دشمنی میں ذرا آشتگی رکھو, ہو سکتا کسی دن تمہارا دوست بن جائے, تو پھر بعد میں تمہیں کیا ہوگا؟ ریگریٹ ہوگا, افسوس ہوگا. پھر بڑی اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے. سلجھا ہوا انسان جہاں اختلاف کرتا ہے وہاں جھگڑے سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے. جھگڑا کسی بھی نوعیت کا ہو رنجیدگی اور دل تنگی کا باعث بنتا ہے, یہ بھی یاد رکھیں. جھگڑا کسی بھی نوعیت کا ہو تو وہ دل کی تنگی کا باعث بنتا ہے, آپ اس سے خوش نہیں ہوتے. اور کچھ لوگوں کے بارے میں تو آپ پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا, ابھی آیا کوئی بار, کیونکہ کچھ لوگ بائی نیچر بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی میسج بھی آتا ہے نا تو آپ پہلے سے ڈر جاتے ہیں کہ یہ کھولا تو اس میں کسی نہ کسی جھگڑے کا ہی ذکر ہوگا, کوئی جھگڑے کی بات ہوگی. تو ایسے لوگوں سے مل کے ان کی بات سن کے آپ کبھی خوش نہیں ہوتے یا اندر سے خوش نہیں ہوتے, چاہے وہ اپنی ذات میں کتنے ہی اچھے ہوں. اختلاف کریں, جھگڑا نہ کریں, ٹھیک ہے؟ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے, صرف یہاں کے لیے نہیں, الہدا کے لیے, گھر میں بھی جا کر آپ کے فقہی مسائل پر آپ سے اختلاف ہوں گے. کل پڑھے تھے نا ہم نے بات, تو کیا نہیں کرنا, اختلاف کر سکتے ہیں, جھگڑا نہیں کرنا, بحث مباحثہ نہیں کرنا, دوسرے کو زچ نہیں کرنا, ذلیل نہیں کرنا, اس کو نیچا دکھانے کی خاطر دلائل نہیں لا کے دکھانے, سمجھانے کے لیے دینے دلائل, ٹھیک ہے؟ نیچا دکھانے والی ٹون اور ہوتی ہے, سمجھانے والی ٹون اور ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ یاد رہیں گی یہ باتیں, اگر یہ چند باتیں آپ اپنے پلے باندھ لینا آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی. کیونکہ جب ہم جھگڑا کرتے ہیں نا دراصل اپنے لیے مسئلہ کریٹ کر لیتے ہیں, اپنی بے چینیوں میں اضافہ کر لیتے ہیں. اسی طرح جھگڑا صرف حق کے لیے کریں, جھوٹ کے لیے کبھی نہیں, صرف خیر کی بات کے لیے, یعنی جھگڑنے سے مراد اختلاف کرنا یا کسی کے ساتھ آرگیو کرنا. کسی شخص کی خاطر مت جھگڑا کریں, اس نے ہماری استاذہ کو یہ کہہ دیا اب تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گی, کبھی بھی نہیں. اگر کوئی ناحق بات ہو تو جھگڑا کیے بغیر آپ آرام سے کہتے ہیں کہ ہم نے اتنا عرصہ دیکھا ہے ہمیں تو یہ بات نہیں ملی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو پورے قرآن کی تفسیر سنی ہمیں تو نہیں ایسی کوئی چیز ملی. آپ کو کوئی ملی ہے تو دکھا دیں, اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں. کیا ہے, جذبات میں نہیں آنا, بحث نہیں کرنی, اور جہاں اختلافی نقطہ نظر ہو کہیں وہاں اپنے رائے دینے کے بعد خاموشی اختیار کرنا بہتر ہوتا ہے. مثلا والدین آپ کی بہن کی شادی کہیں کرنا چاہتے ہیں, آپ اس پہ اگری نہیں کرتے, بہن نے ترولا ڈالا ہوا آپ بھی ساتھ نہ مل جائیں, والدین کو آرام سے بات کریں گے تو شاید وہ اپنے نقطہ نظر کو بدل دیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی طرف سے اتنا شدید سخت ریاکشن سامنے آتا ہے کہ وہ بھی ضد میں آ جاتے ہیں اور فساد زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو کسی جگہ انسان اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے اور کسی جگہ صرف مسکرانے سے کام لے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آ کے آپ کو کہتا ہے میں نے آپ سے یہ تقاضا کیا تھا, میں نے آپ سے یہ کہا تھا, میں نے آپ کو یہ کہا, آپ نے نہیں کیا, آپ تو اتنی بڑی اسکالر ہیں, پریچر ہیں, آپ بھی ایسا کرتی ہیں, طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں, تو صرف لکھا کریں جی, کیا ہوگا, بات ختم ہو جائے گی. بس میں تو ایسے ہی کرتی ہوں. کئی دفعہ کل ہی مجھے کسی نے, میں نے آپ سے کہا تھا مجھے کتنا سا آڈیو ریکارڈ کر دیں, آپ نے سنی نہیں, اگر آپ کرتی ہیں تو آپ کو کتنا ثواب ملتا, آپ کو نہیں پتا کہ اس مسئلے کا حل ہو سکتا. یعنی اتنی باتیں کی کہ آپ سے صرف اتنی بات کا تقاضا وہ نہ کر سکیں, آپ نے نیکی ہاتھ سے جانے دی. ایسی ایسی باتیں کہ جو ایک ایک سنے تو دل پہ تیر کی طرح لگتی جائیں, لگتی جائیں, لگتی جائیں. تو میں نے کہا جی, پھر میں نے انہیں کہا کہ جو آپ چاہتی ہیں اس سے پہلے آپ مجھے یہ کر کے دیں, پھر میں آپ کو کر دوں گی جو آپ چاہ رہی ہیں. پھر ان کو بات میری سمجھ آ گئی. لیکن اگر میں ان کے دلائل رد کرنے شروع کرتی کتنا لمبا میرا میسج ہوتا, ان سے کم از کم ڈبل تو ضرور ہوتا. بدلہ تو اتنا ہی لے سکتے ہیں تو دوہرا تو نہیں لے سکتے, لیکن جوابی میسیجز عام طور پہ ڈبل آتے ہیں, پھر اور وقت ضائع ہوتا ہے. پھر اگر آپ اس سے بڑھ کے پھر اور وقت ضائع ہوتا, تو دوسرے کو وقت دے. ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو آپ نے سوچا وہ آپ کی سوچ ہے, لیکن اس میں اشکال یہ ہے, پھر اشکال بھی آئے, اصل مقصد بھی آئے کہ آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا, اور پھر سجیسٹ بھی کرے کہ اگر آپ یہ کر دیں نا تو یہ کام آسان ہو جائے گا. وہ اپنی والدہ کے لیے ایک نصیحت کا میسج مجھ سے کروانا چاہتی تھی. میں نے کہا نہ میں آپ کی والدہ کو ملی ہوں, نہ میں نے ان کو دیکھا ہے, نہ میں ان کی جانتی ہوں, نہ میں ان کا مزاج سمجھتی ہوں, نہ میں ان کی نفسیات سمجھتی ہوں, نہ ان کو پتا ہے کہ میرے تک یہ مسئلہ آپ کا پہنچا ہوا, میں انہیں کس ریفرنس سے کہوں. تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں تو ہوا میں اڑ جاتی ہیں, ان کا تو کوئی اثر نہیں ہوتا. اور کتنی غلط چیز ہے کہ کسی کے کہنے پہ آپ کسی کے اوپر برس پڑیں یا نصیحت کریں اس کو, یہ بھی طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا. بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں آج آپ کلاس میں نے یہ بات ضرور کرنا, میں اس نیت سے تھوڑی کلاس میں جا رہی ہوں. ہاں اگر عمومی مسائل مجھے پتا ہوں تو جہاں اللہ چاہے گا ان کا ذکر قرآن و سنت کی روشنی میں آئے گا, وہ پھر میری بات نہیں ہوگی, وہ قرآن و سنت کی بات ہوگی, جس کو ہر ایک کو اختیار کرنا چاہیے. میری بات کا کیا ہے, گوگل رد کر دے, کوئی لے لے کوئی نہ لے, اس اوکے. تو غیر ضروری اختلافات اور جھگڑوں سے دور رہیں تو انشاءاللہ زندگی بڑے سکون اور اطمینان سے گزرے گی. اور اس سکون اور اطمینان سے جب آپ دوسرے سے بات کریں گے تو دوسرا بھی پرسکون ہو جائے گا انشاءاللہ.